اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ مجھے نیک کرم سے کر دے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا کب کب اور کیسے کیسے کام آتا ہے. سبحان اللہ, اتنی احادیث ہیں, اتنے واقعات ہیں. ایک خوبصورت روایت آپ کو سناتا ہوں کہ صحابہ کرام علی رضوان میں سے بعض صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں زمین پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جاتا ہے تو اس درود پاک سے ایک ایسی مہک نکلتی ہے جو آسمانوں تک پہنچتی ہے. دنیا میں ہم جب عطر لینے جاتے ہیں, پرفیوم لینے جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں یار ایسی خوشبو دینا بھائی ذرا دور تک جائے, زیادہ مہکے, لانگ لاسٹنگ ہو. مگر درود پاک کی مہک دیکھو کہ زمین پر بندہ درود پڑے اور آسمانوں پر اس کی خوشبو جائے. فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی محفل ہو رہی ہے, کوئی مجلس ہو رہی ہے جہاں نبی پاک پر درود پڑھا جا رہا. اللہ اکبر, اے اورنگی ٹاؤن والوں, تمہاری محفل کی خوشبو انشاءاللہ آسمانوں میں پہنچی ہوگی کیونکہ ادھر درود پڑھا جا رہا ہے. اچھا خوشبو کیوں نہ نکلے؟ اللہ اکبر, ہیں خوشبو کیوں نہ نکلے؟ میرے آقا کا ذکر ہی ایسا ہے. خود میرے آقا کیسے ہیں؟ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں, کوئی کہتا ہے میں فلاں کا فین ہوں, میں فلاں کا چاہنے والا ہوں, وہ فلاں بڑا حسین ہے. دنیا والوں کے فین بنتے ہو, دنیا والوں کی بات کرتے ہو کہ جناب وہ بڑا حسین ہے. چلے آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ حسین ہے, جو لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے, یہ بتاؤ اس کا پسینہ کیسا ہے؟ جتنا بھی حسین ہو اس کے پسینے سے بو آتی ہے. یہ ہم پرفیوم کیوں لگاتے ہیں, باڈی اسپرے لوگ کرتے ہیں, عطر لگاتے ہیں, اسی لیے تو لگاتے ہیں کہ ہمارے پسینے کی کسی کو بدبو نہ جائے. مگر میرے آقا کیسے ہیں؟ ابھی ہم اورنگی ٹاؤن آ رہے تھے, مجھے دو اسلامی بھائی لے کر آئے, تو انہوں نے کیا کیا, نیویگیشن, پتا نا آپ کو آج کل راستہ ڈھونڈنے کے لیے لوکیشن بھیج دیتے ہیں, بھائی لوکیشن بھیج دیں ہم خود ہی آ جائیں گے. تو آج بھی ایسا ہی ہوا, ہم لوکیشن دیکھتے دیکھتے آ رہے تھے. پہلے کیا ہوتا تھا بھائی, فلاں جگہ آنا تو یہ پہلا سگنل آئے گا, پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑنا, پھر دو گلیوں کے بعد الٹے ہاتھ پہ مڑنا, پھر فلاں اسٹور والے سے پتا پوچھ لینا, بندہ اسی میں گم ہو جائے. اب بڑا آسان ہو گیا بھائی, لوکیشن پہ بندہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے نا, آج سائنس نے ترقی کی تو یہ لوکیشن آ گئی. ہمارے صحابہ کرام کے پاس بھی ایک لوکیشن تھی, صحابہ کرام کے پاس بھی بڑا زبردست سافٹ ویئر تھا. ان کو نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا تو یہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں گئے. سڑک کے کنارے, گلی کے کنارے کھڑے ہوتے تھے, خوشبو بتاتی تھی کہ آقا یہاں سے ہو کر گئے. بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں, امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار. آقا جس گلی سے گزر جائیں زمین امبر کی ہو جاتی, ہوا ابیر کی خوشبو دیتی, غبار مشک سے زیادہ پیارا ہو جاتا. سید اعلی حضرت لکھتے ہیں, امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. لوگ مہکتے ہیں, بڑے بڑے مہنگے مہنگے عطر لگاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں مہکتا کون ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جن کو تلاش کرنا ہوتا وہ آقا کی خوشبو سے ہی تلاش کر لیا کرتے. چلو یہ بات تو سرور کائنات کے زمانے کی ہے نا، صحابہ کرام تو کتنے خوش نصیب تھے کہ آقا کی خوشبو سونگا کرتے، پسینے کی خوشبو مبارک سونگا کرتے. مگر آج 1450 سال کم و بیش گزرنے کے بعد بھی، آج بھی کسی عاشق رسول کو مدینے بھیج دو، شرط ایک ہی ہے، ناک جو ہے نا وہ عشق والی ہونی چاہیے. ہاں آج بھی مدینے کی گلیاں بتاتی ہیں، کیا بتاتی ہیں؟ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی مدینے کی گلیاں مہک رہی ہیں، ایسے آقا ہیں. پھر کسی اور سے محبت کرے، ہے کوئی ایسا حسین دنیا میں جس کا پسینہ ایسا ہو؟ میں نبی پاک کی مبارک آنکھوں کی بات نہیں کرتا، آقا کے چہرے کی بات نہیں کرتا، مبارک ہاتھوں، زلف مبارک، ایک ایک حسین سراپا ہے. ہم صرف پسینے کی بات کریں تو آقا کیسے ہیں، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایک بار ایک صحابی رسول آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے پاس حضور بچی کی شادی ہے، عطر کی ضرورت ہے. عرب کے لوگ بہت عطر لگاتے ہیں ماشاءاللہ. نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ جو یہ پیسے لو جاؤ کسی عطر والے سے عطر خرید لو، فرمایا کل آنا ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا. وہ صحابی آئے اور جیسی شیشی نبی پاک کو دی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا. اچھا انہی کے سامنے جو عطر مانگنے آئے ان کے سامنے پسینہ نکالا، صحابی بھی کیسے فرما بردار ہیں، عرض نہیں کرتے حضور میں نے عطر مانگا ہے آپ پسینہ نکال رہے ہیں. پیارے آقا نے پسینہ عطا فرمایا کہ جاؤ جو بیٹی دلہن بن رہی ہے اس کو دے دینا، کہنا جب عطر کی ضرورت ہو اسے لگا لیا کرے. بچی بھی کیسی فرما بردار، دلہن نے بھی نہیں کہا بابا جان یہ کیا لے آئے، آقا کا پسینہ، سبحان اللہ، مرحبا یا رسول اللہ. اب اس بچی نے، اس دلہن نے عطر نبی پاک کا پسینہ لگانا شروع کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ گھر جو ہے وہ پورے مدینہ منورہ میں بیت المطیبین خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. صرف دلہن کو خوشبو نہیں ملی، پورا محلہ مہکنے لگ گیا میرے آقا کے پسینے سے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مہکے، اتنے حسین، اتنے باکمال ہیں، تو پھر کسی دنیا والے سے کیوں محبت کی جائے؟ ارے نبی پاک سے سچا پیار کرو، ان پر اپنا سب کچھ قربان کرو، کیونکہ انہوں نے ہی محشر کے دن کام آنا ہے، انہوں نے ہی ہماری شفاعت کرنی ہے. تو بہرحال دودھ پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، آپ زمین پر بیٹھ کر پڑھیں، آسمانوں پر خوشبو پہنچتی ہے. تو جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بھی مہکی مہکی ہو جائے، اس کی قبر بھی مہکنے لگ جائے، اسے چاہیے کہ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد جاری رکھے. آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آج میں نے آپ کو ایک بڑی ہی عظیم، بڑی ہی خوبصورت دعوت کے بارے میں بتانا. ایک ایسی دعوت تھی جو بڑی باکمال دعوت تھی، کیونکہ اس دعوت کے مہمان خصوصی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. دعوت کرنے والا کون تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ذرا دوبارہ بولو، کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، ذوالنورین کا مطلب کیا ہے؟ دو نور والا. ارے واہ ماشاءاللہ، اورنگی ٹاؤن والے زندہ باد. دو نور والا، ٹھیک ہے. اب یہ بچے بھی بیٹھے ذرا سمجھ لو، یہ ذوالنورین آپ دنیا میں کہیں بھی کہیں گے نا، افریقہ میں کہے، امریکہ میں کہے، یورپ میں، عرب میں، جس کو کہے ذوالنورین کون ہے وہ فوراً کہیں گے حضرت عثمان غنی، ٹھیک ہے. تو دو نور والے کیوں مرے بھائی؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے یکے بعد دیگرے ہوا. پہلے پیارے آقا نے ایک بیٹی نکاح میں دی، ان کا انتقال ہو گیا، نبی پاک نے دوسری بیٹی بھی عطا فرما دی، ٹھیک ہے. اور وہ تاریخی جملہ بھی ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ مرتبہ حضرت عثمان غنی کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں بہت زبردست عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. کچھ لوگوں کو پرابلم ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں نبی پاک نور والے ہیں, پیارے آقا نور ہیں. لوگ کہتے ہیں ارے یہ کیوں کہتے ہو. ارے اللہ کے بندو, جس نبی کی دو بیٹیاں جسے مل جائے وہ نور والا بن جائے, وہ ذوالنورین بن جائے, تو میرے آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا. آقا نور والے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے نا, کنفیوژن نہیں ہے. چلے اب آگے چلتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے نبی پاک کو کہا حضور آپ میرے گھر آئے, آپ کی دعوت. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر ان کے گھر تشریف لے گئے. اب نبی پاک جا رہے ہیں, حضرت عثمان غنی پیارے آقا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور نبی پاک کے قدم گن رہے ہیں, 1 2 3 4. پیارے آقا نے سوال کیا اے عثمان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور میری تمنا یہ ہے کہ آپ میرے گھر آ رہے ہیں, آج آپ نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے, میری تمنا یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی خاطر آپ جتنے قدم میرے گھر کی طرف اٹھائیں حضور اتنے غلام میں اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا. بہرحال آپ نے ایسا ہی کیا, بہت مالدار بھی تھے, آپ نے اتنے غلام خرید کر آزاد کر دیے, شاندار دعوت بھی ہوئی. اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اس دعوت میں تھے. ٹھیک ہے, اب گھر آئے تو آپ کے چہرے پر غم تھا, ملال تھا. تو آپ کی زوجہ محترمہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ٹھیک ہے, وہ کہتی میرے سرتاج آپ کچھ غمزدہ لگ رہے ہیں, آپ کے چہرے پہ کچھ ملال ہے, یہ کیا بات ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آج میں ایک دعوت سے ہو کر آیا ہوں, میرے بھائی عثمان نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی. اے فاطمہ اس دعوت کا عالم یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی خاطر عثمان نے جتنے قدم نبی پاک نے ان کے گھر کی طرف اٹھائے اتنے غلام آزاد کیے. اے فاطمہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے, ہم بھی نبی پاک کی ایسی دعوت کر سکتے. اللہ اکبر. میں یہاں تھوڑا سا رک کر توجہ دلانا چاہتا ہوں جو میرے آج کا بیان کا بیسک موضوع ہے. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. مولا علی خاتون جنت حسنین کریمین, یہ تو آقا کا گھرانہ ہے نا. پنجتن پاک جس کو کہتے ہیں وہ کون ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, مولا علی, بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین. مگر یہ حال ہے کہ کھانے کو نہیں ہے, کئی کئی دن فاقے ہوتے تھے. پیارے آقا کا گھرانہ مگر فاقے سے ہے. آج ہمیں تھوڑا سا پیسے کم ہو جائیں, اپنی پسند کا کھانا نہ ملے, اپنی پسند کا کبھی لباس نہ ملے تو موڈ آف ہو جاتا ہے, شکوے شکایات کہ میرے پاس یہ نہیں ہے. کون ہے یہاں پر ایسا جو 3 دن سے بھوکا ہے؟ ہمارا ایسا تو نہیں حال. مگر نبی پاک کے گھرانے کا عالم یہ تھا کہ کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے. خود نبی پاک کی حیات طیبہ کیسی ہے؟ وہ بھول گئے غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, کہا حضور بہت بھوک لگی ہے, کرتا اٹھایا, کہا حضور پیٹ پہ پتھر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے. یہ نبی پاک اور ان کا گھرانہ ہے. اور ہم ہیں کہ شکوے ہیں, شکایات ہیں, کمپلینز ہیں. ان کی زبان پر شکوہ نہیں تھا. اور دوسری بات, یہ خاتون جنت اور مولا علی رنجیدہ ہیں, مگر کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بڑے پیسے دیکھے, ان کا بڑا اچھا ساز و سامان دیکھا, ان کا گھر بڑا اچھا تھا, اس لیے نہیں. نیکیوں کا کمپٹیشن ہوتا تھا صحابہ میں کہ اے فاطمہ عثمان نے نبی پاک کی اتنی شاندار دعوت کی, ہمارے پاس ہوتے ہم بھی کرتے. یہ فرق سمجھیے گا. ہمارے گھر میں بھی کسی دعوت کے بعد میٹنگ ہوتی ہے, کبھی کبھی ہمارے گھروں میں بھی ٹینشن ہو جاتا ہے. گھر والے کہتے دیکھا اس کا گھر کیسا بنا ہوا تھا, جس کے گھر سے ہو کر آئے, کیسا ڈرائنگ روم بنایا, تم تو کچھ بناتے ہی نہیں ہو, ابھی 2 سال پہلے رنگ کرایا پھر اس نے کلر کرایا, ہمارے گھر میں 10 سال سے رنگ نہیں ہو رہا, گاڑی دیکھی تھی اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی, تم اسکوٹر بھی نہیں دلاتے ہو. بندہ بولے یار میں دعوت میں لے کر گیا, ٹینشن میرے گھر میں شروع ہو گئی. جو پرابلم یہ کہ ہم دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر خود ٹینشن میں آ جاتے ہیں. یہ نہ کیا کرو, جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہا کرو. اللہ نے ہمیں کروڑوں سے زیادہ دیا ہے. اب جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رنجیدہ ہیں, بی بی فاطمہ کہتی حضور آپ غمزدہ نہ ہوں, ایسا کرے جائیے نبی پاک کو دعوت دیجئے, پیارے آقا آ جائیں, ویسا ہی انتظام ہو جائے گا. مولا علی کو تو گھر کا سارا معاملہ پتا تھا کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، غلام کدھر سے آزاد ہوں گے، مگر شیر خدا جانتے تھے کہنے والی کون ہیں۔ اگر خاتون جنت کہہ رہی ہیں، نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا کہہ رہی ہیں، انتظام بھی ہو جانا ہے۔ گئے اور پیارے آقا کو دعوت دے دی، حضور آئیے گھر پر دعوت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر آ گئے، ٹھیک ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آئے تو خاتون جنت کا حال یہ تھا کہ صحابہ بھی آ گئے، نبی پاک بھی آ گئے تھے، پکانے کو کچھ نہیں، ہنڈیا خالی، مگر اطمینان اور اللہ پر اعتماد کیسا تھا کہ اس ہنڈیا کو چولہے پر ڈالا اور خود سجدے میں چلی گئی، اور اللہ سے عرض کی، مولا تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب کی دعوت کی ہے، اے اللہ کھانے کو کچھ نہیں، اب انتظام تو نہیں کرنا۔ اللہ کریم نے دعا کیسی قبول فرمائی کہ وہ خالی ہنڈیا جو تھی نا وہ جنتی کھانوں سے بھر دی گئی۔ اب وہ کھانا صحابہ کرام اور نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، خوشبو نرالی، ذائقہ انوکھا، ایسا کھانا پہلے کسی نے نہیں کھایا، جنت کا کھانا۔ تو نبی پاک مسکرانے لگے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، میرے صحابہ جانتے ہو کھانا کدھر سے آیا؟ آقا تو سب جانتے ہیں نا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، حضور آپ ہی بتائیے۔ فرمایا، اے صحابہ، آج تمہارے گھر میں جو علی نے دعوت کی ہے اللہ نے جنت سے کھانے بھیجے ہیں۔ اچھا جناب، کھانوں کا انتظام تو ہو گیا، اب باری تھی غلام آزاد کرنے کی۔ پیسے تو تھے نہیں کہ غلام خرید کے آزاد کیے جاتے، بی بی فاطمہ خاتون جنت پھر سجدے میں چلی گئی۔ اب اللہ سے عرض کی، مولا تو نے اپنی بندی فاطمہ کی لاج رکھ لی، کھانا تو بھیج دیا، مولا میری تجھ سے التجا یہ ہے کہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جتنے قدم اٹھا کر ہمارے گھر آئے ہیں، اے اللہ اتنے قدم کے مطابق نبی پاک کی امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ دیکھو، نبی کی شہزادی نے یاد بھی ہمیں ہی کیا، گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کروانے کی التجا کی۔ بی بی فاطمہ دعا کرتی ہیں، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں، حضور بی بی فاطمہ کی دعا اللہ نے ایسی قبول کی ہے، حضور آپ جتنے قدم اٹھا کر ان کے گھر کی طرف آئے ہیں اللہ پاک نے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے ہیں۔ یہ گھرانہ میرے حضور، اور یہ تھی نبی پاک کی تعظیم۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ صحابہ اور اہل بیت میں پیار کیسا تھا، ان کا آپس میں رشتہ کیسا تھا، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا کیسا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں صحابہ سے بھی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی غلامی بھی نصیب فرمائے۔ اچھا، اب بی بی فاطمہ خاتون جنت کی سیرت کو اگر دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، آپ یاد رہے ہم شکل مصطفیٰ تھی، نبی پاک سے چال ڈھال چہرے انداز میں سب سے زیادہ اگر کوئی مشابہت رکھتا تھا تو وہ بی بی فاطمہ خاتون جنت تھی، اور نبی پاک اتنی محبت فرماتے ان سے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جاتے نا ان کے پاس، یہ کھڑی ہو جاتی، پیارے آقا کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی، اور جب صاحبزادی نبی پاک کے پاس آتی آقا کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھاتے، بڑی عزت دیتے۔ یہاں اب درس کیا ہے کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ اے پنجتن کے غلام کہلانے والوں سنو، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بڑی اچھی بات ہے، منقبت بھی پڑھتے ہو، نیاز بھی کھاتے ہو، کھلاتے ہو، اچھی بات ہے، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سے پیار کیسا تھا؟ اور آج کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو موڈ آف ہو جاتا ہے، دو بیٹیاں ہوں تو زیادہ موڈ آف ہو جاتا ہے، تین ہو جائیں تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ساس بہو کو تانے دیتی ہے، شوہر بیوی سے لڑا ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، ہم تک اطلاعات آتی ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی اس نے طلاق دے دی، توبہ توبہ توبہ، تف ہے کیا عورت کے ہاتھ میں ہے بچی پیدا کرنا؟ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اور یاد رکھو، بیٹیاں جو ہے نا یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں، اے وہ بھائیوں جن کی بہنیں ہیں، قدر کرو اپنی بہنوں کی، پیار دو انہیں، عزت دو انہیں، لوگ بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، انہیں نہیں دیتے ورثے میں حصہ۔ سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، جس کی تین بیٹیاں ہوں، حدیث پاک کا مضمون ہے، یا تین بہنیں ہوں، وہ ان کی اچھی پرورش کرے، انہیں پیار دے، اور ان کی یہاں تک پرورش کرے کہ ان کا نکاح کروا دے، اللہ پاک اس پر جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ صحابی نے عرض کی، حضور دو بیٹیاں ہوں تو؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دو بیٹیاں ہوں پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. کہا حضور ایک صحابی نے پوچھا حضور ایک بیٹی ہو سکتا ہے یہاں بھی بیٹھے ہوں کوئی ایک بیٹی والے ہیں. فرمایا ایک بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. بتاؤ نا بچیاں تو جنت میں لے جانے کا سبب ہیں, ہم بچی سے پیار نہ کریں. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا نہ کہو بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں, یہ آقا فرماتے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس بات پر گھر میں لڑائی جھگڑا ناراضی نہیں ہو, یہ تو زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا. اسلام جب نہیں آیا تھا تو لوگ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے. ارے اللہ کے بندو جس نے بیٹی دی ہے رزق بھی وہی دے گا. ابھی بچی پیدا ہوتی ہے ابھی سے ٹینشن شروع, اس کی شادی کیسے کریں گے. او یار سارے کام تم نے کرنے ہیں, پھر کدھر گئے تمہارا ایمان کہ رب دینے والا ہے وہ رازق ہے وہ خالق ہے. ہم نے دیکھا کئی لوگوں کے گھروں میں بچی پیدا ہوئی اللہ نے رزق میں برکت ڈال دی, دوسری بچی آئی اللہ نے اور ترقی دے دی. ارے بچیاں بڑھتی گئیں اور اللہ کی رحمتیں بھی بڑھتی چلی گئیں. شکر تو کرو نا, صبر تو کرو. تو بہرحال نبی پاک اور اہل بیت اطہار کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے. مگر تربیت کیسی کی؟ اللہ اکبر. ایک بار بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کے پاس حاضر ہوئی, ہاتھوں میں چھالے کمر پر نشان, کیوں؟ چکی پیستی تھی, گھر کے کام کرتی تھی, کاندھوں پر پانی کا مشکیزہ اٹھاتی تھی. اتنا کام کر کے نبی پاک سے عرض کی حضور کوئی خادم دے دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اے فاطمہ میں تمہیں خادم سے زیادہ اچھی چیز نہ دے دوں. جب تھک جایا کرو اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرو, مگر جب تھک جایا کرو تو رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, فاطمہ تمہاری تھکن دور ہو جائے گی. تسبیح فاطمہ پڑھتے نا نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ, یہ کدھر سے آئی؟ یہ تسبیح فاطمہ اس واقعے کی وجہ سے. بی بی فاطمہ گئی تھی خادم مانگنے, نبی پاک نے وظیفہ عطا فرما دیا. اور یہاں علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو کام کاج کر کے تھک جاتا ہو, آپ میں سے بھی ایسے ہوں گے جو کام زیادہ کرتے ہوں گے مزدوری محنت, تو تھک جائے تو سونے سے پہلے یہ تسبیح فاطمہ پڑھ لے, انشاءاللہ سارے دن کی تھکن دور ہو جائے. سیکھنے کو کیا ملا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا نہیں تھا؟ آپ تو جنت کے بھی مالک ہیں اللہ کی عطا سے, جو چاہتے اپنی بیٹی کو عطا فرماتے. مگر سادگی, گھر کے کام ہاتھ سے کرنا, اللہ کی رضا پر راضی رکھنے کی تربیت دی. یہ تربیت ہمیں بھی لینی ہے, ہماری ماؤں بہنوں کو بھی لینی ہے کہ اپنے شوہر سے اپنے بھائی سے اپنے والد سے لڑا نہ کرو کہ یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے ہمیں یہ بھی نہیں دلاتے ہو. اتنا پریشر, اتنی سختی, اتنی فرمائشیں کہ اگلا ٹینشن میں آ جاتا ہے. اور بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا کہ گھر والوں کے تانے گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے انسان پھر حرام کام کی طرف جاتا ہے, رشوت کا کام کرتا ہے, سود کرتا ہے, معاذ اللہ خوف خدا کا زمانہ تو ہے نہیں, پھر چوری کی طرف جاتے ہیں لوگ, غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, معاذ اللہ ڈکیتی کی طرف چلے جاتے ہیں. کیا کرے بھائی, گھر والوں کا پریشر ہی اتنا ہے, خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا, نوکری نہیں ملتی, گھر والوں کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی. اور گھر والے بھی عجیب ہیں, پہلے پتا تھا کہ 10,000 روپے تنخواہ ہے, 2 لاکھ کا موبائل کدھر سے آ گیا, موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا گاڑی کدھر سے آ گئی, آ رہا ہے نا آنے دو, یاد رکھو تھوڑے دنوں بعد پولیس بھی آئے گی پھر. اور ایسا ہم نے دیکھا کہ گھر والوں کی فرمائشوں کی وجہ سے بندہ غلط راستے پر گیا اور اس کے بعد جیل ہی گیا یا دنیا سے ہی گیا. اور یہ حدیث پاک نبی پاک نے 1400 سال پہلے فرما دی تھی کہ ایک وقت آئے گا, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بندہ اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, ماں باپ بھائی بہن رشتے داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. نبی پاک سے سوال کیا گیا, حضور بندہ ماں باپ بھائی بہن رشتے داروں کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہوگا؟ فرمایا وہ اسے شرم دلائیں گے, آر دلائیں گے, اس کی تھوڑی روزی پر جب اسے شرم دلائیں گے تو وہ حرام کاموں کی طرف چلا جائے گا اور برباد ہو جائے گا. یہ آج ہو رہا ہے. آج خدا را میری بہنیں اگر مجھے اس بیان کو سنیں, میری مائیں سنیں, جتنی آمدنی ہے نا اتنی فرمائش, اتنا کام, اتنا خرچ کرو, صبر کرو, شکر کرو. میں آپ کو بی بی فاطمہ کے گھر کی باتیں بتا رہا ہوں, نبی پاک کے گھر کی باتیں بتا رہا ہوں. کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا, شکوہ نہیں تھا, شکایت نہیں تھی. نعت کا شعر تو سنتے ہو نا, عمل بھی تو کرو کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو کمپلین اپنی زبان سے نکال دو. اصل میں پرابلم پتا ہے کیا؟ اب میں اپنا جو مین میسج ہے پھر اس کے بعد بیان کو ہم ختم کرتے ہیں کہ ہمارا پرابلم یہ ہے، زندگی کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب بھی ہم اپنے سے آگے والے کو دیکھتے ہیں نا نعمتوں میں، ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، یار میں تو اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں، وہ کلفٹن میں رہتا ہے، میں سائیکل چلاتا ہوں، وہ گاڑی چلاتا ہے، میں یہ ہے میرے پاس، اس کے پاس وہ ہے، اس ٹینشن میں ہی زندگی گزر رہی ہے، اور یہ وہ ٹینشن ہے جو آپ کی نیند اڑا دے گی، بے سکون کر دے گی، بیمار کر دے گی، ملنا کچھ نہیں ہے، انجوائمنٹ آف لائف ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں جتنے بیٹھے ہیں نا، میں آپ کو ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو وہ کچھ دیا ہے جو کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ گھر میں تو رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے کرائے کا گھر ہوگا کئیوں کا، مگر لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جھونپڑی میں کوئی رہتا ہے نا وہ بھی شکر ادا کرے، کیونکہ اس فٹ پاتھ پر بھی سونے والے بہت سارے ہیں، فٹ پاتھ پر سونے والا بھی شکر ادا کرے کہ میں کم از کم آزاد تو ہوں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، لوگ جیلوں میں ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں، کبھی گئے ہو ایمرجنسی وارڈ میں، نالیاں لگا کر خوراک دی جاتی ہے، میں اب جب جی چاہتا ہے گلاس اٹھا کر پانی پی لیتا ہوں، آپ پی لیتے ہیں، ان کو پانی بھی نالیوں کے ذریعے دیا جاتا ہے، کھانا بھی نالیوں کے ذریعے، نکالا بھی اسی ذریعے جاتا ہے، کبھی سوچا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی میرے پاس، تھوڑی سی دنیا نہیں ملی تو شکوے شکایات کمپلین، خود ہی ٹینشن میں، شکر کب کرو گے؟ سوچو کیا کیا دیا ہے مجھے اور آپ کو رب نے، ہم نے کتنی بار شکر ادا کیا؟ ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا، میں آپ کو ایک فرضی کہانی سناتا ہوں، آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا، اور آج میں چاہتا ہوں یہ پرابلم سالو ہو جائے، اپنی زندگی کا جو محور ٹارگیٹ ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سمجھاتا ہوں، ایک شخص تھا، سمجھ لو اورنگی ٹاؤن کا رہنے والا ایک نوجوان تھا، اور ادھر سے 5 کلومیٹر دور روزانہ نوکری کرنے جاتا تھا، بڑی مشکل سے نوکری ملی، مگر پیدل جاتا تھا، کرایے کے پیسے بھی نہیں تھے، پیدل روز پیدل جاتا تھا، بڑا خوش، اللہ پاک تیری مہربانی نوکری مل گئی، بڑا بے روزگار تھا، ایک آدھ مہینہ تو بہت خوش، پہلی تنخواہ ملی تو بھی بڑا خوش، تھوڑے دنوں بعد جا رہا تھا تو اس کا ایک دوست سائیکل پہ اس کے پاس سے گزرا، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، کہتا یار میں تو بیکار، میری تو لائف ہی بیکار ہے، اصل تو دیکھو یہ سائیکل چلاتا ہے، جو راستہ میں ایک گھنٹے میں طے کرتا ہوں یہ 15-20 منٹ میں طے کر لیتا ہے، سائیکل ہونی چاہیے ورنہ زندگی بیکار، ٹینشن شروع۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے بڑا خوش تھا، نوکری مل گئی تھی، وہ خوشی ختم ہو گئی، ٹینشن اندر آ گئی، سمجھنا میری بات، ہماری زندگی میں یہی پرابلم ہو رہا ہے اس وقت، کیونکہ اب وہ خوشی چلی گئی، ٹینشن کیوں آ گئی کہ سائیکل لینی ہے، اچھا جناب تنخواہ لی، ایڈوانس لی، تھوڑے پیسے جمع کے تھے، لے دے دے کے سائیکل خرید لی، او اب تو بڑا خوش بھائی، ماشاءاللہ اب تو مزہ آ گیا، ایک گھنٹے کا راستہ 15-20 منٹ میں طے ہو رہا ہے، 15-20 دن تو سائیکل چلائی، خوب مزے کیے، دوستوں کو بھی گھمایا، تھوڑے دن ہوئے تو سائیکل سگنل پر رکی، برابر میں آ کے اسکوٹر رکی، بندہ کہا یار یہ کیا زندگی ہے میری، پیڈل مار 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 کے پیر دکھ جاتے ہیں، یہ دیکھو ایک کک مارتا ہے، یہ اسکوٹر ادھر جا کے پٹاک کر کے آگے چلا جاتا ہے، زندگی تو اسکوٹر میں ہے، سائیکل تو بیکار، اپنی خوشی ختم، اپنی نعمت بیکار، اب چاہیے اسکوٹر، جب تک اسکوٹر نہیں ملے گی ٹینشن شروع، رات کو نیند بھی نہیں آ رہی، روز اسکوٹر دیکھتا غصہ آ رہا ہے، دیکھ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، سائیکل چلا چلا کے پیر خراب کر رہا ہوں، یہ دیکھو اسکوٹر والے مزے کر رہے ہیں، اچھا جناب اب قرضہ لیا تو آفس سے، ہیں گھر میں کچھ بیوی سے بھی کچھ چھوٹا موٹا زیور بھی بکوایا، اب لے لی موٹر سائیکل، او ہو ہو اب تو خوشی کا ٹھکانا نہیں، دوستوں نے کہا اب تو مٹھائی کھلاؤ، ارے بھائی بالکل مٹھائی کھلاؤں گا، مٹھائی بھی کھلائی، دن میں بھی گھوم رہا ہے، رات میں بھی گھوم رہا ہے، بچوں کو بھی گھما رہا ہے، 15-20 دن، مہینہ، 2 مہینہ، خوب مزے کیے، ہیں انجوائے ہو گئی، لائف مزیدار ہو گئی، رک جاتا نا بھائی، پرابلم یہ ہوا اسی سگنل پہ کھڑا تھا کہ برابر میں گاڑی آ کے کھڑی ہو گئی، آئے ہائے، بندے نے کہا یہ کیا زندگی، دھوپ میں روز اسکوٹر، دھول مٹی، واپس آتا ہوں کپڑے بھی میلے، مزہ تو گاڑی والے کا ہے، یہ میری کیسی زندگی ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ، اسکوٹر کی خوشی ہو گئی ختم، اور گاڑی کی ٹینشن ہو گئی شروع، زندگی ٹینشن میں ہی ہے، ملتا بھی جا رہا ہے اور ٹینشن بھی ٹینشن ہے، کیا کمال کی زندگی ہے بھائی، اور یہی تقریباً لوگوں کا پرابلم ہے، اب سوچتے جاؤ اپنے بارے میں کہ آج سے 15 سال پہلے تم کیا تھے، اللہ نے ان 15 سالوں میں کدھر پہنچا دیا ہے، مگر آج بھی تم ٹینشن میں ہو، چھوٹے گھر سے کرائے کے گھر سے آ گئے، ہو سکتا گھر بھی بڑا ہو گیا ہو، سائیکل سے موٹر سائیکل پر بھی آ گئے ہو، بے روزگار سے روزگار والے بھی بن گئے ہو، مگر ٹینشن ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ اگلے کو دیکھا ہے، اپنے پاس جو ہے وہ تو ہے ہی کچھ نہیں نا، وہ تو ہے ہی بیکار، اب جناب وہ اسکوٹر والے کی اڑ گئی نیند، ٹھیک ہے جناب اب ڈالی کمیٹی، اب مانگے قرضے، سود پہ بھی قرضہ پکڑ لیا، بھائی اب گاڑی لینی ہے، اسکوٹر میں تو اب دھوپ لگنے لگ گئی ہے، اسکوٹر سے بری سواری تو ہے ہی کوئی نہیں، وہی اسکوٹر جس کے لیے پہلے دعائیں مانگ رہا تھا، اب کہتا ہے اسکوٹر تو لعنت ہے، ہونی گاڑی چاہیے، چلو جناب کر کرا کے لے لی چھوٹی موٹی گاڑی، اس کے بعد تو پورے محلے میں شور مچ گیا، پیدل چلنے والا گیا سائیکل پہ، سائیکل سے گیا موٹر سائیکل پہ، اب گاڑی والا ہو گیا، اب تو بریانی بھی کھلائی دوستوں کو، خوب گھما پھرا، رات کو بچوں کو بھی گھمانے لے جاتا تھا، مزے کیے جناب. تھوڑے دن ہوئے تو پھر گاڑی رکی سگنل پہ، اور اب برابر میں آ کے رکی کرولا. ارے وہ دیکھ رہا ہے غور سے، میری ایسی سڑی ہوئی گاڑی، شیشے چڑھانے پڑتے، وہ بٹن سے شیشے چڑھاتا ہے، اے سی پہ بیٹھا ہوا ہے، میری مہران اس کی کرولا. چلو بھائی اب مہران کی خوشی بھی ہو گئی ختم، اب ٹینشن ہے کرولا کی. او خدا کے بندو، کرولا لے لو گے تو پراڈو کھڑی ہوگی برابر میں. آج یہ زمانہ آ گیا ہے، لوگوں نے اپنے جہاز خرید لیے ہیں، کدھر تک جاؤ گے، یہ کدھر تک ریس لگاؤ گے، ساری زندگی ٹینشن میں رہو گے، تمہیں خوشی کب چاہیے گی بتاؤ نا، خوش کب ہوگے؟ ارے اللہ کے بندو، جو رب نے دیا ہے اس پہ انجوائے کرنا شروع کر دو، مزے کرنا شروع کر دو، نہیں چاہیے آگے والا رب خود دے دے گا. ہاں یہ بھی بتا دوں، جو اپنی زندگی میں خوش ہے نا، جو دیا اللہ نے اور شکر ادا کر رہا ہے. اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا فرماؤں. ہمیں اور ملی سی نہیں رہی رہا کہ ہم شکر ہی نہیں کر رہے، ہم تو شکوے ہی کر رہے ہیں، برباد ختم. جس سے پوچھو طبیعت کیسی ہے، حال کیا؟ ارے برا حال ہے بھائی، کوئی کام نہیں، بالکل بیکار لائی. بندہ بولے نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا، شکر کدھر گیا یار؟ ایسے ہی شکوے والا ایک شخص پہنچ گیا ایک بزرگ کے پاس، کہتا حضور اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، برباد لائف، بیکار زندگی. ایسے مایوسی والی کبھی کبھی تو لوگ بات کرتے ہیں، بندہ بولے ان کو کھڑا کر دو یار، ہمارا بھی فیوز اڑا دیں گے. ہر وقت مایوسی والی بات ہے، نہ کیا کرو ایسا یار، بہت دیا اللہ نے. سنو، بزرگ کے پاس گیا ایک شخص، کہتا حضور اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، بالکل میری بیکار لائف، غریب کنگال فقیر. کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہتے کچھ نہیں ہے. اچھا حضور، کہتے ایسا کرو ایک ہاتھ دے دو، 15 لاکھ روپے لے لو. کہتا حضرت ہاتھ دے دوں گا تو پھر تو بغیر ہاتھ والا ہو جاؤں گا. فرمایا اچھا، دو کان ہے نا، ایک کان دے دو، 15 لاکھ روپے لے لو. کان نکل گیا تو پھر تو کیسا عجیب سا چہرہ ہو جائے گا میرا، سنوں گا کیسے؟ فرمایا دو آنکھیں ہیں نا، ایک آنکھ دے دو، 15 لاکھ روپے لے لو. کہتا حضرت آنکھ کے بغیر تو نظر ہی کچھ نہیں آئے گا، عجیب سا ہو جائے گا معاملہ. اچھا آنکھ، ایک پیر دے دو، 15 لاکھ لے لو. کہتا حضرت بغیر پیر کے لائف کیسے گزرے گی؟ فرمایا 10 انگلیاں ہیں نا، جتنی انگلیاں دینی ہے دے دو، 2-2 لاکھ فی انگلی لے لو. کہتا انگلی کے بغیر کیسا ہو جاؤں گا میں؟ بزرگ نے کمال کی بات فرمائی، فرمایا بیٹا کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے؟ پوچھو نا اس سے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، پوچھو جس کے پاس پیر نہیں ہے، جس کے پاس میں جانتا ہوں ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، دونوں گردے فیل ہیں، ایک گردہ چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، 35-40-50 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک گردہ مل جائے میچ ہو جائے، زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے. اور تمہیں رب نے بغیر مانگے بغیر پیسوں کے 2 فٹ گردے دے دیے پیدا ہوتے ہی. ایک گردے والے بھی تو پیدا ہو سکتے تھے، شکر ادا کیا کہ یا اللہ گردے سلامت، پھیپڑے سلامت، زبان سلامت، گونگا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، ہاتھ پورے، پیر پورے. دیکھا اندھا کیسے گزارتا ہے زندگی؟ کس نے شکر ادا کیا اللہ کا، آنکھوں کا، کہ یا اللہ تو نے بغیر مانگے آنکھوں والا بنا دیا. ایک چھوٹا سا تجربہ کرواؤں آپ کو، آنکھیں بند کرو سارے بھائی، آنکھیں بند کرو 2-3 سیکنڈ 4 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کرو. کر گئی سب نے آنکھیں بند. اب درود شریف پڑھے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آنکھیں کھول دو، آپ کو اب نظر آنے لگ گیا نا، مجھے آپ نظر آ رہے ہیں، آپ کو میں نظر آ رہا ہوں. جب آنکھیں بند تھی تو کیا نظر آ رہا تھا؟ کیا تھا ذرا زور سے بولو، کیا تھا؟ آنکھیں کھلی تو کیا ہوا؟ اندھیرا ختم ہو گیا نا. آپ کو پتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے 3-4 سیکنڈ آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا نا، نابینا کی پوری زندگی میں وہ اندھیرا ہوتا ہے، پوری لائف. کبھی سوچا ہے آپ نے کیسے گزارتا ہوگا زندگی؟ بےچارے کے بچے بھی ہو جاتے ہوں گے تو بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا ہوگا، بچے کہتے بھی ہوں گے ابو جی دیکھو کپڑے کیسے پہنے ہیں. کتنی حسرت ہوتی ہوگی، یا اللہ آنکھیں ہوتی تو بچے تو دیکھتا اپنے ہیں، اپنی ماں باپ کو دیکھتا. مکے مدینے پہنچ جاتے ہیں نابینا، لوگ کہتے ہیں دیکھو کعبہ کتنا پیارا ہے، کتنی آنسو نکلتے ہوں گے کہ یا اللہ کعبے کے سامنے کھڑا ہوں پھر بھی کعبہ نہیں دیکھ سکتا. کتنی بار شکر ادا کیا تم نے اور میں نے کہ یا اللہ تیری مہربانی، ساری زندگی میں اور آپ سجدے میں پڑے رہے تو آنکھوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. یہ تو میں نے آپ کو ایک نعمت بتائی ہے، یہ انگوٹھا ہے نا تھم، خالی پورے ہاتھ کو چھوڑ دو، یہ انگوٹھا کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی پریکٹس کرنی ہو نا اس پہ ٹیپ لگا دینا، سیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، 4-6 گھنٹے کے لیے انگوٹھے کو پیک کر دو، باندھ دو اس کو، ٹھیک. اب زندگی گزار کے بتاؤ ایک انگوٹھے کے بغیر آپ گلاس نہیں پکڑ سکو گے، آپ لکھ نہیں سکو گے. آپ ایک انگوٹھا نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف میں آؤ گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندگی کے لیے صرف ایک انگوٹھا کتنا قیمتی ہے. پورا ہاتھ تو چھوڑو مگر شکوے شکایات کمپلین کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ارے یہ بولتے رہو گے کچھ بھی نہیں ملے گا. تم کہو یا اللہ میں تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے, تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنا. اے اللہ تیری مہربانی. ارے سب سے بڑی بات جو مہربانی اللہ کی, ہم سب کو مسلمان بنا دیا, سرکار کا امتی بنا دیا. تو بس آج سے باندھ لو یہ انشاءاللہ اپنی زندگی کا اصول بنا لو کہ میں انشاءاللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں. تو فارمولا یہ دینا تھا کہ نعمتوں میں اپنے سے آگے والے کو نہیں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھیں. آپ کو لگے نا یار میں غریب تو اپنے سے زیادہ غریب, اپنے سے زیادہ پریشان کو دیکھو شکر آ جائے گا. اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. ہاں یہ فارمولا بنائیں. کمپٹیشن کرنا ہے مگر نیکیوں میں. ہمیں کسی کی گاڑی دیکھ کر ٹینشن ہوتی ہے, پانچ وقت کا نمازی دیکھ کے ٹینشن کیوں نہیں ہوتی؟ یار یہ پانچ وقت جماعت سے نماز پڑھتا ہے, میں نہیں پڑھتا. یار اب میں بھی پڑھوں گا. یار یہ تہجد بھی پڑھتا ہے, کبھی تہجد گزار کو دیکھ کے دل میں ہوا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے یار ماشاء اللہ میں بھی پڑھوں گا. کمپٹیشن کرو نا, کرو نا مقابلہ. گاڑیاں دیکھ کے, بنگلے دیکھ کے, پیسے دیکھ کے, گھڑیاں دیکھ کے, موبائل دیکھ کے مقابلہ کر رہے ہو. اس نے نیا موبائل لے لیا, اللہ کے بندو 12 ماہ کے قافلے میں چلا گیا, میں تو 3 دن کے قافلے میں نہیں گیا. کرو نا مقابلہ. بھول گئے وہ مقابلہ, حضرت عمر آدھا مال لائے تھے, صدیق اکبر کتنا مال لائے تھے؟ پورا ہی لے آئے, سارا ہی لے آئے. یہ مقابلہ تھا صحابہ کرام میں. تو اللہ کرے کہ ہم نیکیوں میں مقابلے کرنے والے بن جائیں, ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بن جائیں. اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے, ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے.
میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے.